تقدیر 13 جولائی کے سیروین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. یونان یورو زون سے خارج اور دیوالیہ ہونے سے بال بال بچا. یونانی وزیر اعظم بیل آؤٹ پیکج کے بدلے کڑے اقدامات پر تیار، مگر پارلیمان سے اب منظوری درکار. اور یورپی وزرائے خارجہ بات چیت جاری رکھیں گے. تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. یونان کے وزیر اعظم الیکسس تسیپراس نے تیسری بار بیل آؤٹ پیکج ملنے پر ملک میں بچت کے کڑے اقدامات پر حامی بھر لی ہے. برسلز میں 17 گھنٹے کی بات چیت کے بعد یورو زون کے رہنماؤں نے یونان کو تیسری بار بیل آؤٹ پیکج دینے پر معاہدہ کیا ہے. ایتھنز کو اب ٹیکسز میں اضافہ، پینشنز میں کمی، لیبر قوانین میں تبدیلی اور قرض کی واپسی کا ایک مستقل فنڈ قائم کرنا ہوگا. اس کے بدلے میں بیل آؤٹ کی مد میں اگلے 3 سال کے لیے یونان کے پاس $95 بلین کی رقم ہوگی. یونان کے وزیر اعظم الیکسس تسیپراس کا کہنا ہے کہ اب یونان کو مشکل فیصلوں کا سامنا ہے. انہوں نے کہا،
ہم نے پچھلے 6 ماہ میں سخت محنت کی ہے. ہدف کے حصول کے لیے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. اس سمجھوتے سے یونان کے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے اور محنت جاری رکھیں گے. ہمیں سخت فیصلوں اور حالات کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے انتہائی قدامت پسند حلقوں کے منصوبوں سے بچنے کے لیے ان فیصلوں کو کرنے کی ذمہ داری لی.
نائجیریا کے صدر محمد بہاری نے ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے رد عمل میں ملک کی 3 مسلح افواج کے سربراہان کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے. تفصیل بتائیں گے ظفر سید.
نائجیرین مسلح افواج کے 3 سربراہوں کو اس بنا پر ان کی نوکری سے نکالا گیا ہے کہ وہ ملک میں شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے میں ناکام ہو گئے ہیں. نائجیریا کے شمال مشرق میں شدت پسند گروہ بوکو حرام کی جانب سے دہشت گردی کی کاروائیاں مسلسل ہو رہی ہیں. محض پچھلے 10 دن میں اس قسم کے واقعات کے نتیجے میں 220 سے زیادہ شہری مارے گئے ہیں. شدت پسندی کا تازہ واقعہ اتوار کی رات کو پیش آیا ہے، جس میں کیمرون کی سرحد کے نزدیک نائجیرین علاقے فوٹو کول میں بوکو حرام کی جانب سے حملہ کیا گیا. اس کے نتیجے میں حکام کے مطابق کم سے کم 13 افراد مارے گئے.
ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ 6 عالمی طاقتوں اور ایران نے 100 صفحات پر مشتمل ایک مسودہ تیار کر لیا ہے. اس سے قبل فرانسیسی وزیر خارجہ لوران فابیوس کے مطابق اس بارے میں ویانا میں جاری مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے تھے. انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ مذاکرات کا نتیجہ ایک تاریخی معاہدے کی صورت میں نکلے گا، جبکہ ایران کے وزیر خارجہ جاوید ظریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات کو پیر سے آگے تک نہیں جانا چاہیے، البتہ کام ابھی بھی باقی ہے. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مقیم اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی دھارے میں شامل کیا گیا ہے، جس پر وہاں مقیم اقلیتی برادریوں نے کہا ہے کہ اس قدم سے علاقے میں تفریق کی فضا ختم ہو گئی ہے. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
کمشنر پشاور کی جانب سے حال ہی میں خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے 4 غیر مسلموں کو قبائلی ملک یا مشر کا درجہ دیا گیا ہے. ان میں 2 افراد کا تعلق عیسائی برادری اور 2 کا سکھ کمیونٹی سے ہے. ان اقلیتوں کو اب مسلمان قبائلیوں کے برابر حقوق اور مراد دیے جائیں گے. قبائلی ملک کا درجہ حاصل کرنے والی عیسائی برادری کے باشندے ملک ولسن وزیر نے بی بی سی کو بتایا کہ فاٹا کی اقلیتوں کا بہت پہلے سے یہ مطالبہ تھا، جسے بالآخر حکومت نے منظور کر لیا ہے.
بنگلہ دیش میں 1000 افراد اس گروپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں ایک 13 سالہ لڑکے کو مار مار کر ہلاک کرنے کی فلم بنائی ہے. 13 سالہ لڑکے پر ایک وین چوری کرنے کا الزام لگایا گیا تھا اور ویڈیو میں اسے لوہے کی سلاخوں سے پٹتے ہوئے دکھایا گیا ہے. یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پھیل چکا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس حملے سے منسلک ایک شخص کو گرفتار کیا ہے اور اس قتل کی تحقیقات کے لیے ایک اسپیشل ٹیم تشکیل دی ہے. مراکش میں ایک عدالت نے 2 ایسی خواتین کو بری کر دیا ہے جن پر الزام تھا کہ وہ عوامی مقام پر غیر مناسب لباس پہن کر گھوم رہی تھیں. اس کیس نے قومی سطح پر بڑا ہنگامہ برپا کیا تھا. یہ دونوں خواتین ہیئر ڈریسرز ہیں اور ان کی عمریں 23 اور 29 سال ہیں. اپنے کام سے واپسی پر اغادیر شہر کے نواح میں انہیں گزشتہ مہینے حراست میں لیا گیا تھا. ملک کے قانون کے مطابق نامناسب اخلاقی رویے پر کسی کو بھی 2 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. افغانستان میں ایک فوجی اڈے کے قریب ہونے والے خودکش کار بم دھماکے میں 30 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. گورنر خوست کے مطابق مرنے والوں میں 27 شہری اور 3 افغان سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں. ادھر صومالیہ کے شدت پسند گروہ الشباب کے مسلح افراد نے ملک میں ایک فوجی اڈے پر حملہ کیا ہے. نتیجے میں کم سے کم 4 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. یہ فوجی اڈہ دارالحکومت مغدیشو سے قریباً 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. ایک فوجی ترجمان نے بتایا ہے کہ فوج نے شدت پسندوں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے کم سے کم 2 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے. متحدہ عرب امارات میں ایک امریکی استاد کے قتل کے جرم میں ایک خاتون کو دی جانے والی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے. اس قتل کے ساتھ ساتھ ایک مصری نژاد کے گھر کے باہر بم نصب کرنے پر اس خاتون کو موت کی سزا سنائی گئی تھی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے, چاہے ٹی ٹی پی ہے, چاہے لوکل کمانڈرز ہیں, چاہے جو بھی ہے, ان کے لیے یکساں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے, یہ بیڈ ہے, یہ ہمارا ہے, یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کہیے کہ بلا ٹلی خدا خدا کر کے اور یونان یورو زون سے خارج ہونے سے بال بال بچا. خبروں میں آپ نے سنی دیا کہ یورو زون کے رہنماؤں کے مابین طویل مذاکرات کے بعد یونان کو مالی بحران سے نکالنے اور دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے عرف عام میں نیا بیل آؤٹ پیکج دینے کا معاہدہ طے پایا, جس کے تحت یونان کو آئندہ 3 سال کے لیے 95 ارب ڈالر کی رقم دستیاب ہوگی. لیکن یونان کے وزیر اعظم کے مطابق یونان کو اب بھی بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اور رہے گا. ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی نازیہ گلزار کی رپورٹ.
یورو زون کے رہنماؤں کے درمیان 17 گھنٹے تک برسلز میں یونان کے معاملے پر تبادلہ خیال کے بعد یونان کو نیا بیل آؤٹ پیکج دینے کا معاہدہ طے پایا. معاہدہ طے پانے کے بعد یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک نے برسلز میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورو زون کے وزرائے خزانہ معاہدے کے نفاذ کے لیے مذاکرات جاری رکھیں گے.
یورو گروپ مذاکرات کو تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا. وزرائے خزانہ بھی اس معاملے پر تبادلہ کریں گے کہ یونان قلیل مدتی معاہدے میں اپنی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتا ہے.
یورپین کمیشن کے سربراہ یان کلوز ینگر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یونان کو یورو زون سے باہر نہیں نکالا جائے گا. انہوں نے مزید کہا,
لاکورڈ فو لابوریو, ایل پرینے دو تان, می ایل ا ایتے فے.
یہ معاہدہ بہت مشکل تھا جس میں وقت لگا, لیکن بالآخر نتیجے تک پہنچ گئے. کمیشن نام نہاد یونانی کیس کے شروع ہونے کے وقت سے ہی ہمیشہ اس حقیقت پر اصرار کرتا رہا ہے کہ ہم یونان کے یورو زون سے اخراج کو تسلیم نہیں کر سکتے. یونان کا یورو زون سے اخراج نہیں ہوگا. ہم مطمئن ہیں کہ ہم نتیجے پر پہنچنے کے قابل ہو گئے ہیں. یورپی یونین کے سربراہ یان کلوز ینکر کے الفاظ. یونانی وزیر اعظم الیکسس سیپراس نے معاہدہ طے پانے کے بعد کہا کہ ہم نے ایک سخت جنگ لڑی ہے, قرض کے اصول و شرائط طے کرنے میں جیت حاصل کی ہے.
ہم نے پچھلے 6 ماہ میں سخت محنت کی ہے. ہدف کے حصول کے لیے ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. اس سمجھوتے سے یونان کے لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے اور محنت جاری رکھیں گے. ہمیں سخت فیصلوں اور حالات کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے انتہائی قدامت پسند حلقوں کے منصوبوں سے بچنے کے لیے ان فیصلوں کو کرنے کی ذمہ داری لی.
ان کا مزید کہنا تھا کہ معاہدہ مشکل ہے, مگر ہم نے ملک کے اثاثوں کو باہر جانے سے روک لیا ہے. حکمران سریزا پارٹی کی ترجمان میرینا پرنٹولس نے کہا ہے کہ یونانی حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ ڈالا گیا جو معاشرے کو تباہ کر دے گا.
ہمارے پاس 10,000 لوگ ایسے ہیں جو معاشی مشکلات کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہیں, اور 60% نوجوان بے روزگار ہیں, جبکہ مجموعی طور پر 27% لوگ بے روزگار ہیں. قرض بڑھ رہا ہے اور یونان کی معیشت میں 1/4 کمی واقع ہوئی ہے. ان اقدامات سے میں بہت پریشان ہوں کہ کیا ہوگا. یہ واضح ہو گیا ہے کہ سیاسی وجوہات کے بنا پر ان پر مشکل معاہدہ کرنے کا دباؤ ڈالا گیا.
معاہدے کے بارے میں یونان کے لوگوں میں ملے جلے تاثرات پائے جا رہے ہیں.
ہم نے مجھے مایوسی ہوئی، وہ سب سے پہلے بات متحرک تھے۔ ہمیں ایک امید تھی لیکن ہم برے کے لیے تیار تھے، پھر برا ہوا، ایسا بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں۔ میری بات سنیں، یہ ایک طرح کی فتح ہے لیکن یہ ایسی فتح ہے جو ہار کے برابر ہے، کیونکہ اس میں اقدامات بہت سخت کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پچھلے 5 سال مشکلات کا سامنا کیا اور اب مزید، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ہم یورو زون میں رہنا چاہتے تھے اور ہم نے کیا، لیکن شرائط کا کیا ہوگا جو ہمارے لیے قدرے مشکل ہیں۔
یونان کو اس سے پہلے ہی 2 بیل آؤٹ پیکجز میں گزشتہ 5 سال کے دوران 200 ارب یورو کا قرض دیا جا چکا ہے، تاہم یونان 30 جون کو دوسرے بیل آؤٹ پیکج کی قسط ادا نہیں کر سکا تھا۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نازیہ گلزار نے تیار کی تھی۔ افغانستان میں ایک فوجی اڈے کے قریب ہونے والا خود کش کار بم دھماکے میں 33 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 12 بچے اور 3 عورتیں شامل ہیں۔ دوسری جانب شمالی صوبے فاریاب میں 30 طالبان مشترک فوجی آپریشن میں مارے گئے ہیں۔ مشترکہ طور پر ان 66 ہلاکتوں اور متعلقہ واقعات کی تفصیل کے ساتھ کابل سے سید انور۔
افغانستان کے جنوب مشرقی صوبہ خوست میں گزشتہ شام کار خودکش حملے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 25 افراد سے بڑھ کر 33 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 20 افراد سے زیادہ ہوئی ہے۔ گزشتہ شام افطاری سے کچھ دیر پہلے ایک خودکش حملہ آور نے غیر ملکی افواج کے بیس کیمپ چیپمن کے قریب ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کے قریب خود کو اڑا دیا۔ خوست گورنر ہاؤس کی جانب سے جاری کی گئی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں 27 افراد عام شہری ہیں اور 6 دیگر سیکیورٹی اہلکار ہیں۔ اس خودکش حملے میں 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 12 سیکیورٹی اہلکار اور 11 عام شہری شامل ہیں۔ خوست گورنر ہاؤس کے بیان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 12 چھوٹے بچے اور 3 عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ایک دور افتادہ گاؤں کے اس بستی کے باشندے شامل ہیں جن کا پیشہ چوڑیا بیچنا ہے۔ گزشتہ شام کے خودکش حملے میں اس عورت کے گھرانے کے 4 افراد مارے گئے ہیں۔ ہمارے گھرانے سے میرے شوہر کا بھائی، اس کا بیٹا، میری داماد اور میرا بھائی 4 افراد ہیں۔ وہ چوڑیاں لینے کے لیے گئے تھے، جب عصر کے وقت واپس آ رہے تھے تو یہ حادثہ پیش آیا۔ ان تمام گھرانوں میں مصیبت آئی ہے، کسی کی جوان بیوی رہ گئی ہے تو کسی کا چھوٹا بیٹا اور چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رہ گئی ہیں۔ جب حادثہ ہوا تو ہمیں معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہوا ہے کہ اس گاؤں سے 18 افراد مارے گئے ہیں۔ اب تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کیا ہے۔ افغانستان میں معمولاً طالبان خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، لیکن جب ایسے حادثوں میں عام شہریوں کی ہلاکت زیادہ ہوتے ہیں تو حملہ آور خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے شمالی صوبہ فاریاب کے چند ضلعوں میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ افغانستان کے خفیہ ادارے نے کہا ہے کہ فاریاب کے ضلع المار، قیصار اور شیرین تگاب میں مشترکہ فوجی آپریشن کے دوران 30 طالبان جنگجو مارے گئے ہیں۔ خفیہ ادارے NDS کے بیان کے مطابق ان افراد میں طالبان کے 2 کمانڈر اور 2 خودکش حملوں کو آرگنائز کرنے والے سرکردہ افراد بھی شامل ہیں۔ ساتھ ہی شیرین تگاب ضلع کے سربراہ نے BBC کو بتایا کہ طالبان آج ایک اہم علاقہ استانا بابا پر کنٹرول کیا ہے۔ سید لقمان گہریک، ضلع سربراہ۔ علاقے میں 2 دن پہلے اضافی فورسز روانہ کیا گیا تھا، یہ فورسز گزشتہ روز واپس آئے۔ ان کے آنے کے بعد طالبان نے پھر حملے کیے اور فی الحال آستانہ کا علاقہ طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ جو مقامی لوگ طالبان کے خلاف قیام کر چکے تھے وہ اب طالبان کے حملوں کے بعد علاقے سے نکل چکے ہیں اور اب آستانہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔
منطقه آستانه فعلا در اختیار دشمن قرار گرفته.
ساتھ ہی طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ فاریاب میں افغان سیکیورٹی فورسز کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ صوبہ فاریاب سے تعلق رکھنے والے پارلیمان ممبران کا کہنا ہے کہ اگر حکومت مزید سیکیورٹی فورسز ان ضلعوں میں نہ بھیجے تو اس کی امکان موجود ہے کہ دیگر علاقے بھی طالبان کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر بات کیے بغیر بھارت کے ساتھ باضابطہ مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے۔ روسی شہر اوفا میں پچھلے ہفتے پاکستان اور بھارتی وزیراعظم کے مابین ملاقات کے بعد پاکستان پہنچنے پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے مشیر سینیٹر سرتاج عزیز نے کہا کہ اس ملاقات میں بھی کشمیر کے معاملے پر بات ہوئی اور بھارتی قیادت پر واضح کیا گیا کہ کشمیر پر بات کیے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جا سکتے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے آصف فاروقی۔
خارجہ امور اور قومی سلامتی پر وزیراعظم کے مشیر نے بھارتی اور پاکستانی وزیراعظم کے درمیان ملاقات کے بارے میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس ملاقات کے بعد جو مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے اس میں بھی تمام حل طلب مسائل کا ذکر موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر سب سے اہم حل طلب مسئلہ ہے۔
اس ملاقات کے بعد اب اگر بھارت باضابطہ مذاکرات شروع کرنے کی بات کرتا ہے تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ کشمیر کو ایجنڈے میں شامل کیے بغیر دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات نہیں ہو سکتے۔
سینیٹر سرتاج عزیز نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نے اس ملاقات میں پاکستان پر سرحد پار سے در اندازی کرنے کا الزام دہرایا، جبکہ پاکستانی وزیراعظم نے واضح کیا کہ بھارت بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں میں اتفاق پایا گیا کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں اور قومی سلامتی کے مشیر انہی موضوعات پر پہلے نئی دلی اور پھر اسلام آباد میں ہونے والی ملاقاتوں میں بات کریں گے۔
اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے غیر رسمی انداز میں اپنے خدشات پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے بھارتی وزراء کے اشتعال انگیز بیانات اور بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے معاملات اٹھائے، جبکہ بھارتی وزیر اعظم نے پاکستان پر سرحد سے در اندازی کا الزام دہرایا۔
قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ دونوں سربراہان حکومت کے درمیان ملاقات بہت اہم ہے، لیکن محض اس ملاقات ہی کو دونوں ملکوں کے درمیان کئی سالوں سے تعطل کا شکار مذاکرات کا آغاز نہیں کہا جا سکتا۔
دس جولائی کی ملاقات باضابطہ مذاکرات کا حصہ نہیں تھی، لیکن اس کا مقصد یہی تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے تناؤ کو کم کر کے باضابطہ مذاکرات کی جانب قدم بڑھایا جائے۔
سرتاج عزیز نے کہا کہ بعض دوست ممالک کی مداخلت کی وجہ سے دونوں ملکوں کے سربراہان میں ملاقات ممکن ہوئی ہے، اور اگر دوست ملکوں کی یہ دلچسپی جاری رہی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کی بحالی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان مذاکرات کے حق میں ہے، لیکن اس کے لیے اپنی عظمت داؤ پر نہیں لگائے گا۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ سربراہ ملاقات کے موقع پر بہت سے معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات کے بعد مشترکہ اعلامیے کا جاری ہونا بھی اہم ہے۔ سرتاج عزیز نے یاد دلایا کہ پچھلے سال اسی طرح کی ملاقات کے بعد تو مشترکہ اعلامیہ تک جاری نہیں ہوا تھا، اس لحاظ سے بھی یہ ملاقات مشیر خارجہ کے بقول بڑی کامیاب رہی۔ آصف فاروقی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں ممبئی کے حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں سرکاری وکیل کا کہنا ہے کہ انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے اس مقدمے کے مرکزی ملزم زکی الرحمان لکھوی اور دیگر ملزمان کی آواز کو ملانے سے متعلق عدالت میں درخواست دائر کرنے کے کوئی احکامات نہیں ملے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں روس کے شہر اوفا میں پاکستان میں بھارت کے وزیراعظم کے درمیان ملاقات کے بعد دونوں ملکوں نے ممبئی حملے کی تحقیقات کے لیے دو طرفہ تعاون کرنے پر اتفاق کیا، اور اس ضمن میں ملزموں کی آوازوں کی ریکارڈنگ کا تبادلہ بھی کرنے پر اتفاق ہوا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے کے وکیل چودھری اظہر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس مقدمے کے مرکزی ملزم زکی الرحمان لکھوی کی آواز میچ کرنے کے بارے میں انہوں نے عدالت میں سن 2011 میں ایک درخواست دائر کی تھی، جسے متعلقہ عدالت نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ پاکستان کے قانون شہادت میں اس طرح کی آڈیو کو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے نے ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے کی تفتیش کے دوران یہ پتہ چلایا تھا کہ ملزمان نے آپس میں گفتگو کرنے کے لیے امریکہ سے کھڑک سنگھ کے نام سے ایک آڈیو لنک خریدا ہے۔ چودھری اظہر کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر قمر زمان نے عدالت میں بیان دیا کہ انہوں نے اس لنک کے ذریعے ریکارڈ کی گئی آواز کو سنا ہے۔ اس کے علاوہ ملزمان سے تفتیش کے دوران بھی ان کی آواز سنی ہے اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ملزمان کی آواز اس آڈیو ٹیپ سے ملتی ہے جو ممبئی حملوں کے دوران ملزمان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے دوران ریکارڈ کی گئی۔ تاہم تفتیشی افسر کے مطابق وہ اس معاملے میں 100% وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ آوازیں ملزمان کی ہی ہیں۔ سرکاری وکیل کے بقول ممبئی حملوں کی سازش تیار کرنے کے مقدمے میں 22 ملزمان نامزد ہیں، جن میں سے 9 ملزمان ممبئی حملوں کے دوران مارے گئے، جبکہ اجمل قصاب کو بھارتی عدالت کے حکم پر پھانسی دی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ذکی الرحمان لکھوی سمیت 12 افراد پر مقدمہ درج ہے، جن میں سے ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت ہو چکی ہے، جبکہ 6 ملزمان جیل میں ہیں۔ اس کے علاوہ 5 ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جنہیں عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ ذکی الرحمان لکھوی کی ضمانت مسترد کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے، جس پر عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرنے کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے متعلقہ عدالت کو حکم دیا ہے کہ وہ اس مقدمے کو جلد از جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عرصہ 84 سال پہلے اس وقت کے ڈوگرا راج کے خلاف عوامی مزاحمت کے دوران فوج کی گولیوں سے سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے۔ ان کی یاد میں وہاں کی حکومت اور علیحدگی پسند دونوں ہر سال 13 جولائی کو یوم شہدا مناتے ہیں، لیکن اس روز حکومت تو شہدا کی قبروں پر گل پاشی کرتی ہے، لیکن علیحدگی پسندوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور قدغنیں عائد ہوتی ہیں۔ یہ تو برسوں سے روایت رہی، مگر آج کچھ پہلی بار ہوا۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ، جو سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
مزار شہدا کی طرف پیش قدمی کرنے والے متعدد علیحدگی پسند کارکنوں کو آج گرفتار کیا گیا۔ ان کے رہنماؤں کو کل رات ہی گھروں یا تھانوں میں قید کیا گیا تھا۔ دراصل کئی برس بعد پہلی بار علیحدگی پسندوں نے آج ہڑتال کی اپیل نہیں کی تھی اور مزار شہدا کی طرف ایک ساتھ مارچ کی قیادت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم وزیر اعلی مفتی محمد سعید اور اپوزیشن رہنما عمر عبداللہ نے کڑے سیکیورٹی حصار میں پرانے سری نگر کے خواجہ بازار علاقے میں واقع مزار شہدا جا کر شہدا کی قبروں پر گلباری کی۔ وزیر اعلی کے ہمراہ ان کی شریک اقتدار بی جے پی کا کوئی بھی رہنما یا وزیر نہیں تھا، جس پر ان کی پارٹی پی ڈی پی اور دوسری جماعتوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یوم شہدا کو حکمرانوں یا اہل اقتدار کے لیے مخصوص کرنے پر لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔
آئین بھی اسے تسلیم کرتا ہے اس دن کو۔ دن حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام لوگوں کو، چاہے وہ علیحدگی پسند ہو یا اور کوئی جماعت ہو، ان کو چاہیے کہ ان کو الاؤ کرے تاکہ وہ بھی اپنی خراج عقیدت پیش کر سکتے ان شہیدوں کے لیے۔
مفتی سعید نے کہا کہ ڈائیلاگ میں یقین رکھتے ہیں، وہ پابندی نہیں لگائیں گے سیپریٹسٹ اور لوگوں پہ، بٹ ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی چینج گراؤنڈ پہ نہیں ہے۔
تو ڈیفینیٹلی یہ کسی ایک خاص آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، بہت جو ہمارے علیحدگی پسند ہے یا ہماری ریاستی سرکار ہے، دونوں اس دن کو منایا جا رہا ہے اور ایک اسٹیٹ ہالی ڈے بھی ڈکلیئر کی ہے، مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر اس دن بندشیں کیوں لگائی جاتی ہے یہاں۔
واضح رہے 13 جولائی 1931 کے روز ایک قیدی کی جیل میں ہی سماعت کے دوران مظاہرے شروع ہوئے اور مظاہرین پر متعلق العنان حکمران مہاراجہ ہری سنگھ کی فوج نے فائرنگ کی، جس میں 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس قتل عام کے خلاف کئی ہفتوں تک کشمیر سراپا احتجاج رہا اور سرکاری کارروائیوں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اسی تحریک کی قیادت کرنے والے شیخ محمد عبداللہ نے برٹش انڈیا کی تقسیم کے بعد مہاراجہ کے ساتھ مفاہمت کر لی اور وہ پہلے جموں کشمیر کے ایمرجنسی ناظم اور بعد میں بھارتی وفاق کے تحت خود مختار کشمیر کے وزیر اعظم بنے۔ عبداللہ اقتدار کے دوران 13 جولائی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ منایا جانے لگا اور تب سے یہ روایت قائم ہے۔ تاہم 25 سال قبل جب کشمیر میں مسلح مزاحمت شروع ہوئی تو مزار شہدا میں جگہ کی کمی کے باعث عیدگاہ کے مقام پر ایک وسیع باغ کو نئے مزار شہدا کے طور مخصوص کیا گیا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں میں عرصہ دراز سے مقیم اقلیتی برادریوں نے حکومت کی جانب سے ان کو قبائلی ملک کا درجہ دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ خیر مقدم اور رد عمل ذرا دیر بعد آنے کو ہے۔ ایران 5+1 یعنی 6 عالمی طاقتوں کے مابین ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کس نہج پر ہیں، ڈیل اور نو ڈیل، اس کا احوال بھی سربین میں آیا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان بعض کہتے ہیں کہ بڑی سست روی سے جاری ہے, حکومت کہتی ہے کہ انتہائی تیز گام ہے, اس پر بھی رپورٹ شامل رہے گی. لیکن آئیے ذرا دیکھیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اس وقت کس خبر سے لیڈ کر رہی ہے. سر اسی سے لیڈ کر رہی ہے جس سے ریڈیو لیڈ ہوا ہے, یونان کو نیا بیل آؤٹ پیکج ملا ہے, معاہدہ طے پا گیا, بڑی خبر ہے. اور ہاں, مشن پاکستان سے شروع ہوا, واپس جانا ضروری ہے, یہ بیان ہے ملالہ یوسف زئی کی طرف سے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انہوں نے اپنی 18ویں سالگرہ کے موقع پر اپنے ہی فنڈ سے ایک نئے اسکول کا افتتاح بھی کیا ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سرمین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. تحمل کیجئے بقیہ رپورٹس, خبروں اور اسپورٹس کے لیے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
سری لنکا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر مہیلا جے وردنے کو کنسلٹنٹ کے طور پر انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے مہیلا جے وردنے سے اس ضمن میں رابطے کی تصدیق کی ہے. اس وقت انگلینڈ کے کوچ ٹریور بیلس اور اسسٹنٹ کوچ پال فاربریس ہیں, جو اس سے پہلے سری لنکا کی ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں, اور یہ دونوں جے وردنے کے وسیع تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے کپتان مائیکل کلارک کا کہنا ہے کہ فاسٹ بالر مچل اسٹارک دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے فٹ ہو گئے ہیں جو جمعرات سے لارڈز میں شروع ہوگا. مچل اسٹارک نے پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹخنے کی تکلیف کم کرنے کے لیے انجیکشن لگوائے تھے. دوسری جانب آسٹریلوی ٹیم کے کوچ ڈیرن لیمن نے شین واٹسن کی موجودہ فارم پر سخت تشویش ظاہر کی ہے اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں ٹیم میں تبدیلی کا اندیا دیا ہے. کارڈیف ٹیسٹ میچ میں واٹسن دونوں اننگز میں ایل بی ڈبلیو ہوئے اور ان کی خراب فارم نے مچل مارش کے کھیلنے کے امکانات بڑھا دیے ہیں, جنہوں نے موجودہ دورے کے دونوں سائیڈ میچز میں سینچری بنائی ہے. ومبلڈن ٹائٹل تیسری مرتبہ جیتنے والے عالمی نمبر ایک نوویک جوکووچ کا کہنا ہے کہ وہ مزید کئی سال تک کھیلتے ہوئے گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں. جوکووچ ومبلڈن کی تازہ ترین کامیابی کے بعد سب سے زیادہ گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس جیتنے والے کھلاڑیوں کی صف میں 8ویں نمبر پر آ گئے ہیں. ان کے جیتے گئے گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس کی تعداد 9 ہو گئی ہے. مینچسٹر سٹی نے انگلش فٹ بالر رحیم اسٹرلنگ کو 49 ملین پاؤنڈ کے ایورز لیورپول سے حاصل کیا ہے. یہ دو انگلش کلبز کے درمیان کسی بھی انگلش فٹ بالر کے تبادلے کا سب سے بڑا معاہدہ ہوگا. مینچسٹر یونائیٹڈ نے ساؤتھ ہمپٹن کے مڈ فیلڈر مارگن شنائیڈرلین سے معاہدہ کیا ہے. یونائیٹڈ نے جرمن کھلاڑی بیسٹین شیمنسٹائگر, میمفس ڈیپی اور میٹیو ڈرمین کی خدمات بھی حاصل کر رکھی ہیں.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی. اور کاشف, آپ اسٹوڈیو میں کیوں آئے؟
شفیع, میں اسٹوڈیو میں اس لیے اس وقت آیا ہوں کہ اپنے سامعین کو ہم یہ بتا سکیں کہ ایران اور پانچ عالمی طاقتوں کے جو مذاکرات چل رہے ہیں ویانا میں جوہری, اس کا تازہ ترین احوال کیا ہے.
بہت بہت شکریہ. لیکن سربین کا نصف آیا, اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے نخبت ملک کی.
یونان کے وزیر اعظم الیکسس سسپراس نے ملک کو تیسری بار بیل آؤٹ پیکج ملنے کے بعد بچت کے کڑے اقدامات پر حامی بھر لی ہے, تاہم یونانی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری باقی ہے. برسلز میں 17 گھنٹے کی بات چیت کے بعد یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو تیسری بار بیل آؤٹ پیکج دینے پر معاہدہ طے پایا ہے اور آئندہ 3 سال کے لیے یونان کو 95 ارب ڈالر رقم دستیاب ہوگی. نائجیریا کے صدر محمد بوہاری نے ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے رد عمل میں ملک کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ 6 عالمی طاقتوں اور ایران نے 100 صفحات پر مشتمل ایک مسودہ تیار کیا ہے اور معاہدہ جلد سامنے آنے کی توقع ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مقیم اقلیتوں کے افراد کو ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی دھارے میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران اور 6 عالمی طاقتیں پیر تک کی مہلت یا ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایران کے جوہری امور پر کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ آئیے پہلے اس کی تفصیل سنیں۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی یہ رپورٹ جعفر رضوی کے ساتھ۔
2 ہفتوں سے زیادہ جاری رہنے والے مذاکرات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکا جائے اور جواب میں ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ہٹا لی جائیں۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ بات چیت مکمل کر لی جائے۔ مذاکرات کے لیے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا پہنچنے پر چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ کوئی بھی معاہدہ مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک اچھے معاہدے کے لیے شرائط کا تعین کر دیا گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف نے اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ مذاکرات میں مزید توسیع نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب تک ضروری ہوا وہ کام کرتے رہیں گے۔ ایران کے صدر حسن روحانی ایران اور مغربی ممالک کے درمیان جوہری معاہدے پر مذاکرات میں پیش رفت پر عوام سے خطاب کریں گے۔ توقع ہے کہ ایران اور جوہری ممالک کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات رواں ہفتے کے اختتام تک مکمل ہو جائیں، لیکن بعض حل طلب مسائل پر بات چیت اس کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے۔ بعض سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں مذاکرات کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے انہوں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ 2 نکات پر اتفاق ہونا ابھی باقی ہے۔ ان میں ایران کا یہ مطالبہ شامل ہے کہ ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے متعلق اقوام متحدہ کی جانب سے اس پر عائد پابندی ختم کر دی جائے۔ دوسرا یہ کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے منظور کردہ کسی بھی جوہری معاہدے کی قرارداد میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ایران کا جوہری منصوبہ غیر قانونی ہے۔ عارضی معاہدہ ویانا کے مقامی وقت کے مطابق پیر کی رات ختم ہو جائے گا، لیکن سفارتکاروں نے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے پہلے ہی معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس کا اعلان کر دیا جائے گا، لیکن سفارتکار یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور مذاکرات منگل کے روز تک بھی جاری رہ سکتے ہیں۔ اگر مذاکرات جاری رہے تو یہ بات چیت میں 4th توسیع ہوگی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ جو آپ نے جعفر رضوی سے سنی۔ تازہ ترین صورتحال پر نظر ڈالنے کے لیے کاشف قمر یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ اس کا نگاڑا پیچے چکے ہیں۔ کاشف، تازہ ترین اس وقت صورتحال کیا ہے؟ سینگ کہاں پر پھنسے ہوئے ہیں؟
شفیع، بالکل واضح تو ابھی تک بات سامنے نہیں آئی ہے کہ بات واقعی پھنس گئی ہے یا یہ جو اس وقت تعطل سا دکھائی دے رہا ہے یا تاخیر ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ نوک پلک درست کی جائے سمجھوتے کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سمجھوتے کا اعلان ہو جائے گا، اور جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں بھی سنا، اس کی سب سے بڑی جو جس کا اندیا مل رہا ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ جی ایم ٹی کے مطابق 5:30 بجے ایرانی صدر حسن روحانی خطاب کرنے والے ہیں۔ زیادہ امکانات اور زیادہ قیاس آرائیاں یہی ہیں کہ وہ اس اپنے خطاب میں اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہاں، ایران ایک جوہری سمجھوتے پر پہنچ گیا ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ویانا کے اس ہوٹل میں جہاں پر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں میڈیا کے، بین الاقوامی اداروں کے نمائندے موجود ہیں اور وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب لوگ باہر آئیں اور اس کا اعلان۔
صحیح لائے آپ نے، اچھا کیا مجھے آپ نے سمت متعین کر دی میرے لیے۔ میڈیا کھڑا ہوا ہے، کیمرے لگے ہوئے، ایسے موقع پہ لیکس باہر آنی شروع ہو جاتی ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ایسی کوئی لیکس باہر آئی ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟
دیکھیے، ابھی تک اس طرح کی کوئی بہت واضح لیک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن یہ لیک ضرور سامنے آئی ہے کہ تقریباً تمام معاملات طے پا گئے ہیں اور اس پر قوی امکان یہ ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ ایک جو بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کے بارے میں ابھی کچھ بھی قیاس آرائی نہیں ہو رہی، نہ کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کیا فیصلہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران میں جو غیر جوہری تنصیبات ہیں، یعنی اقوام متحدہ اور امریکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ایران ایسی تمام تنصیبات کے مطالبے کی معائنے کی اجازت دے جس کے بارے میں یہ شک ظاہر کریں امریکہ اور اقوام متحدہ کہ یہاں پر غیر قانونی یا غیر ممنوع جوہری کام ہو رہا ہے۔ ایران اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا۔ کیا فیصلہ ہوا ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔
کاشف قمر، اسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ متحدہ عرب امارات میں ایک امریکی استاد کے قتل کے جرم میں ایک خاتون کو سنائی گئی سزائے موت پر عمل درآمد ہو گیا ہے. خبر رسانی ادارے رائٹرز نے متحدہ عرب امارات کی مقامی نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ سزا پانے والی خاتون نے کنڈرگارٹن میں پڑھانے والی ایک استانی کو دسمبر 2014 میں قتل کیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ نصرہ جہاں کی زبانی.
عدالت نے البدر عبداللہ ہاشمی نامی 31 سالہ خاتون کو گزشتہ سال امریکی ٹیچر ابولیا ریان کو دبئی کے ایک شاپنگ مال میں چھری مار کر قتل کرنے اور ایک مصری نژاد امریکی ڈاکٹر کے گھر کے باہر بم نصب کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی تھی. خبر رسائی ادارے ڈبلیو اے ایم کے مطابق موت کی سزا پانے والی خاتون پر انسدادی دہشت گردی کی دفعات کے تحت یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر اپنے اکاؤنٹس بنا رکھے ہیں اور وہ دہشت گرد تنظیموں کو حملے کرنے کے لیے رقم فراہم کرتی ہیں. رپورٹ میں یہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ البدر عبداللہ الہاشمی نامی اس خاتون کی موت کی سزا پر عمل درآمد کیسے کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں گزشتہ سال انٹرنیٹ پر انتہا پسندی کی جانب مائل کیا گیا. وہ خاص طور پر امریکیوں کو نشانہ نہیں بنا رہی تھی بلکہ ان کا نشانہ غیر ملکی لوگ تھے. خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات بھی شام میں دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لے رہا ہے. یہ شدت پسند تنظیم متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک میں موجود مسلمانوں کو ترغیب کر رہی ہے کہ وہ خلیجی ممالک میں غیر ملکیوں کو نشانہ بنائیں. دبئی کے اخبار دی نیشنل کے مطابق مقدمے کی سماعت کے دوران عبداللہ الہاشمی نے ذہنی معذوری کا دعویٰ بھی کیا تھا لیکن میڈیکل رپورٹس کے مطابق وہ ذہنی طور پر صحت مند تھیں. واضح رہے کہ دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے ستمبر 2014 میں ایک اخباری مضمون میں لکھا تھا کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے نظریات دنیا بھر کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں جن کا سامنا دنیا کو آئندہ دہائی میں ہوگا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے نصر جہاں سے سنی. پاکستان کے قبائلی علاقوں میں عرصہ دراز سے مقیم اقلیتی برادریوں نے حکومت کی جانب سے ان کو قبائلی ملک کا درجہ دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا ہے کہ فاٹا میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی دھارے میں شامل کیا گیا ہے جس سے یقیناً تفریق کی فضا ختم ہونے میں مدد ملے گی. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
کمشنر پشاور کی جانب سے حال ہی میں خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے 4 غیر مسلموں کو قبائلی ملک یا مشر کا درجہ دیا گیا ہے. ان میں 2 افراد کا تعلق عیسائی برادری اور 2 کا سکھ کمیونٹی سے ہے. ان اقلیتوں کو اب مسلمان قبائلیوں کے برابر حقوق اور مراد دیے جائیں گے. قبائلی ملک کا درجہ حاصل کرنے والے عیسائی برادری کے ملک ولسن وزیر نے بی بی سی کو بتایا کہ اس فیصلے سے فاٹا میں مقیم تمام اقلیتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ فاٹا کے اقلیتوں کا بہت پہلے سے یہ مطالبہ تھا کہ دیگر شہریوں کی طرح انہیں بھی قبائلی مشر کے درجے سمیت لنگی اور دیگر مراد دیے جائیں جسے بالآخر حکومت نے منظور کر لیا. انہوں نے کہا
کینیڈین صاحب نے خبر ایجنسی کے سامنے ایک دن ان سے ایک میٹنگ کی تھی, ایک ملاقات کی تھی اور اس میں ہم نے ان سے ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ جس طرح یہ خبر ایجنسی نے شماری ہے عقیدی ہے سلمانی ہے ان لوگوں کے لنگی ہولڈر ہیں مدد ہیں یا دیگر بیگ ہیں نسران ہیں تو اس طرح ہماری کمیونٹی میں سے بھی لیے جائیں. انہوں نے ہمارا مطالبہ تسلیم کیا اور پھر جو ہماری کمیونٹی کے لیڈر ہیں میں ان خبر
ملک ولسن وزیر کے مطابق پہلے وہ ایک معمولی سی دستخط یا کسی فارم کی تصدیق کے لیے قبائلی مشران کے پاس جا کر ان کی منت سماجت کیا کرتے تھے لیکن اب ان کی کمیونٹی کو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنوانے میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا ہوگا.
اس سے یہ فائدہ ہوگا ہم اپنے لوگوں کی جو ویریفیکیشن شناختی کارڈ ہے جو مسائل ہے پاسپورٹ ہے یا دیگر دستاویزات ہے وہ بھی خود دستخط کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر ہماری کمیونٹی میں کوئی تنازع آتا ہے کوئی درگاہ بنتا ہے تو اپنی کمیونٹی کے بارے میں ہم خود چرچا کر سکتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ صدر ہے وزیر اعظم ہے گورنر ہے ان کے اکثر فاٹا کے متعلق کئی پروگرام ہوتے ہیں جس میں زندگی ہولڈر کو بلایا جاتا ہے ملک کو بلایا جاتا ہے تو اس میں بھی مطلب یہ کہ ہم جا سکا کریں گے اپنی کمیونٹی کی نمائندگی کریں گے.
خیال رہے کہ قبائلی علاقوں میں پاکستان بننے کے بعد سے اقلیتوں کی ایک بڑی تعداد مقیم رہی ہے جن میں سکھ ہندو اور عیسائی برادری کے افراد شامل ہیں. تاہم دہشت گرد کے خلاف جنگ کی وجہ سے انہیں بھی مشکلات کا سامنا رہا جس کی وجہ سے کئی سکھ اور عیسائی خاندان قبائلی علاقے چھوڑ کر شہری علاقوں میں منتقل ہوئے. ان میں بیشتر افراد پنجاب اور ملک کے دیگر شہروں میں بھی پناہ لے چکے ہیں. یہ امر بھی اہم ہے کہ فاٹا اور خیبر پختونخوا میں دیگر اقلیتوں کے مقابلے میں سکھوں کی تعداد سب سے زیادہ بتائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر عیسائی کمیونٹی کے لوگ آباد ہیں۔ تاہم قبائلی علاقوں سے سکھوں کی بے دخلی کے بعد ان میں زیادہ تر خاندان آج کل پشاور میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع قلات میں مشتعل مظاہرین نے دو افراد کی ہلاکت کے خلاف کوئٹہ کراچی ہائی وے کو بند کر کے احتجاج کیا ہے۔ مشتعل مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ دونوں افراد پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ دوسری جانب خاران سے کالعدم عسکریت پسند تنظیم سے تعلق کے الزام میں 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
مشتعل مظاہرین نے ہلاک ہونے والے دو افراد کی لاشوں کے ہمراہ احتجاج قلات شہر کے قریب کوئٹہ کراچی ہائی وے پر کیا۔ احتجاج کے باعث یہ اہم شارہ 6 گھنٹے تک بند رہی۔ احتجاج کی وجہ سے شارہ کی دونوں جانب گاڑیوں کی طویل لینے لگ گئیں اور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین کا الزام تھا کہ دونوں افراد قلات پولیس کے اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے، جبکہ فائرنگ سے دو دیگر افراد زخمی بھی ہوئے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ نعرے لگائے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ ایس ایچ او قلات پولیس سمیت فائرنگ میں ملوث دیگر اہلکاروں کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری جانب قلات پولیس کا اس واقعے کے حوالے سے موقف ہے کہ یہ افراد دو گروہوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مظاہرین نے بلوچستان کے وزیر زراعت سردار اسلم بزنجو سے مذاکرات اور واقعے کے بارے میں تحقیقات کی یقین دانی پر احتجاج ختم کیا۔ قلات میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر زراعت کا کہنا تھا،
دو آدمی سیریس ہیں کوئٹہ میں، پتہ نہیں وہ بھی بچے گیا نہیں، اور دو آدمی شہید ہوئی ہے روڈ بلا کے روزہ کو، ادھر ہزاروں آدمی گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں میروں کے حساب سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے روایتین سے ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے ہماری عزت کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ ہم ہڑتال ختم کریں گے، لیکن آپ اس کا جوڈیشل انکوائری کرائیں۔
وزیر زراعت نے اس واقعے کے حوالے سے واپڈا حکام کو بھی مورد الزام ٹھہرایا۔
یہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا مصیبت ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا ذمہ دار جو ہم بات اس کا ذمہ دار بھی کیسے ہوا ہے۔
ادھر خاران سے فرنٹیر کور نے ایک کالعدم عسکریت پسند تنظیم سے تعلق کے الزام میں 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کوئٹہ میں فرنٹیر کور کے ترجمان کے مطابق ان افراد کو ایک سرچ آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد میں کالعدم عسکریت پسند تنظیم کے 3 کمانڈر بھی شامل ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ملالہ یوسفزئی کون سب سے کم عمر نوبیل انعام یافتہ؟ 18 سال گرائی۔ اس موقع پر انہوں نے لبنان کی بیکا ویلی میں اپنے ہی فنڈ سے ایک اسکول کا افتتاح کیا۔ ان تک رسائی ملی بی بی سی کی سینئر نامہ نگار لس ڈیوسٹ کو۔ رپورٹ تیار کیا آپ کے لیے قندیل شام نے۔
اس ٹینیجر کے لیے 18 برس کا ہونا خاص طور پر لطف انگیز ہے، یہاں تک کہ ان کی سالگرہ کا کیک بھی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جنگ کی علامت ہے، ایک ایسی جنگ جس نے تقریباً ان کی جان لے لی تھی۔ ملالہ شکر کے بنے ہوئے اسکول کو نقصان پہنچانے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ بطور ایک بالغ کے انہوں نے اس عام دور کا آغاز ایک اسکول کا افتتاح کر کے کیا، جو کہ وہ پہلا اسکول ہے جس کی فیس کی ادائیگی ان کے نام پر بنائے گئے فنڈ سے کی گئی۔
And let this school be a very successful school giving future to many girls. Thank you.
Amen.
وہ کہتی ہیں کہ یہ ان شامی پناہ گزین لڑکیوں کے لیے ہے جنہیں دنیا بھول چکی ہے۔
So on this day,
آج کے دن میرا لبنان کے رہنماؤں، اس علاقے کے رہنماؤں اور پوری دنیا کے رہنماؤں کے لیے پیغام ہے کہ آپ شام کے لوگوں کی مدد کرنے میں ناکام رہے ہیں، خاص طور پر شامی بچوں کی۔ یہ ایک دلدوز المیہ ہے۔
Is a heart-breaking tragedy.
گزشتہ ہفتے شامی پناہ گزینوں کی تعداد 4 ملین کو پار کر گئی، جو کہ دہائیوں میں پناہ گزینوں کے لیے بدترین بحران ہے، اور اس بارے میں ڈونرز اپنی کوششوں میں اضافہ کرتے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں گے جبکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور امدادی ایجنسیوں کی باتوں کو بھی اتنی اہمیت نہیں دے رہے جتنی ان کو دینی چاہیے؟
میں پر امید ہوں کہ وہ میری بات سنیں گے۔ میں جہاں جاتی ہوں دنیا کے لیڈروں سے کہتی ہوں کہ یہ صرف ایک لڑکی نہیں بول رہی بلکہ یہ لاکھوں بچوں کی آواز ہے۔ کچھ نے سنا، کچھ نے نہیں، لیکن وہ وقت آئے گا جب انہیں ہاں کہنا ہوگی۔
ایک بہادر لڑکی جس نے طالبان سے ٹکر لی، اب اس کو ملنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ قطاریں بنا رہے ہیں۔ اب وہ بچی نہیں رہی،
So this is now the challenge for the world's most famous teenager.
دنیا کی مشہور ترین ٹینیجر کو اب اس چیلنج کا سامنا ہے. وہ اب بالغ ہیں اور اب دنیا ان سے مزید سوالات کرے گی کہ وہ کس قسم کا کام کرنا چاہتی ہیں اور دنیا سے کیا چاہتی ہیں.
السلام علیکم.
18 سالہ ملالہ پہلے ہی بہت کچھ حاصل کر چکی ہیں. اسکول جانے پر جس لڑکی کو گولی ماری گئی تھی اس کا پیغام آج بھی وہی ہے، لڑکیوں کو تعلیم دینے سے ہی دنیا بدل سکتی ہے.
لیز ڈیوسٹ کا خصوصی انٹرویو رپورٹ آپ کے لیے تیار کی قندیل شام نے. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کا نیشنل ایکشن پلان رپورٹ تیار کیے ہارون رشید نے، آیا چاہتی ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹ میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. گزشتہ سال دسمبر کا وقت تھا، پشاور میں ملٹری اسکول پر حملہ ہوتا ہے، پاکستان پورا کا پورا ہل کے رہ جاتا ہے. چند دن بعد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جنوری میں ایک جامع قومی ایکشن پلان ترتیب پاتا ہے. ماہرین کے مطابق اس پلان پر گزشتہ 6 ماہ کے دوران بعض شعبوں میں کافی پیش رفت ہوئی، لیکن اکثر سست روی کا شکار ہیں شعبے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس منصوبے پر 70% کام ہوا ہے. پلان کا مزید جائزہ ہارون رشید نے لیا ہے.
ملک کے 1.25 کروڑ موبائل صارفین میں سے تقریباً 1 کروڑ کی سمز کی بائیو میٹرک تصدیق 6 ماہ میں ہو چکی ہے. حکومت اسے بھی قومی ایکشن پلان کی اب تک کی ایک بڑی کامیابی قرار دیتی ہے. موبائل فون بند ہونے کے خدشے کے تحت چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے صارفین کو یہ تصدیق کروانی پڑی، تاہم انہیں یہ احساس بھی تھا کہ اس سے سیکیورٹی بہتر ہوگی. ایک موبائل صارف محمد نعیم سے پوچھا کہ بائیو میٹرک تصدیق کروانے کیوں آئے ہیں.
یہ گورنمنٹ نے اس لیے یہ کام شروع کیا ہے کہ تاکہ سیکیورٹی جو ہے نا اچھی ہو، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ اس چیز سے جو ہے نا پکڑا جائے گا.
پرتشدد واقعات میں کمی، نیکٹا کا قدر فعال ہونا اور مشتبہ افراد کی بڑی تعداد میں گرفتاریاں قومی ایکشن پلان کی دیگر اہم کامیابیاں بتائی جاتی ہیں، لیکن کئی ناکامیاں بھی ہیں. فوجی عدالتوں کے ذریعے دہشت گردوں کو جلد سزائیں دینے کا معاملہ عدالت میں اٹک گیا. شدت پسند تنظیموں پر پابندی کی بابت ابہام آج بھی موجود، اور فرقہ وارانہ دہشت گردی میں کمی نہ آنا کو اس منصوبے کی ناکامیوں کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. عدالتوں میں آج بھی دہشت گردوں کو سزائے دلوانے میں تاخیر ہو رہی ہے. سابق وزیر داخلہ رحمان ملک قومی ایکشن پلان کی کمزوریاں کچھ یوں گنواتے ہیں.
مدرسہ ریفارمز کی بات ہوئی تھی، کچھ بھی اس پہ نہیں ہوا. اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پاکستان پینل کوڈ میں چینجز آنی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی چیزیں جس پہ کام ہونا تھا دوسری منسٹریوں کے ساتھ مل کر انٹیریئر منسٹری کا، وہ نہیں ہوا. لہٰذا اس لیے ہم نے ساری منسٹریز کو یہ ایڈوائز کیا تھا کہ وہ منسٹری آف انٹیریئر کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور کوشش کریں کہ یہ جو ایکشن پلان ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو سکے.
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یقیناً کام ابھی بہت باقی ہے. فوجی حکام کہتے ہیں کہ اس جنگ کو شہری علاقوں تک اب لے جانا اشد ضروری ہے. تو اب شہروں میں لڑی جانے والی یہ لڑائی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ سیکیورٹی امور کے تجزیہ نگار برگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر کہتے ہیں،
تو شہری علاقے میں تو صرف ان کو لوکیٹ کرنا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے کہ وقت کے اوپر، کہ جیسے ہی آپ کو اطلاع ملتی ہے منیمم پاسبل ٹائم میں ادھر پہنچے، کہیں پر وہ مقابلہ کریں گے کہیں پر وہ نہیں کریں گے، لیکن اس میں نہ اتنی کیجولٹیز ہوں گی جس طرح یہ ٹرائبل ایریا میں ہوئی ہیں۔
پاکستان کو کئی دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے سے نجات دلانے کے لیے قومی ایکشن پلان تو بن گیا اور اس پر کچھ عمل درآمد بھی شروع ہوا، لیکن یہ مسئلہ اتنا سنگین اور پیچیدہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا، لیکن یہ بھی خدشہ ہے کہ یہی وقت بعض اوقات سیاسی عزم کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہارون رشید، BBC News، اسلام آباد۔
آئیے فریق ثانی کی سنیں۔ پاکستان میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کہتی ہے، بلکہ اس تاثر کو مسترد کرتی ہے کہ قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد میں کسی قسم کی کوئی سست روی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت داخلہ اور حکمراں جماعت کی رکن قومی اسمبلی مریم اورنگزیب نے نامہ نگار ہارون رشید کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ 20 سال میں جو کام نہیں ہوا اس پر گزشتہ 6 ماہ میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ مریم اورنگزیب:
جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی قسم کی اس میں سست روی ہے یا اس کو اگنور کیا گیا ہے، اور 2013 سے ہی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس نے ٹیررزم کے جو مسئلے کو ہیڈ آن لیا، اس سے پہلے یہ 15-20 سال کا مسئلہ تھا۔ تو سب سے پہلے آتی تو نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کے اوپر کام ہوا، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ فاؤنڈیشنز کی ضرورت ہے، کچھ میکینزمز کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد آپ کا جو NCMC ہمارا این ٹی اے منسٹری کے اندر ایک نیشنل کرائسس مینجمنٹ سینٹر تھا جس کو ریوائیو کیا گیا، اس میں صرف 2 لوگ کام کر رہے تھے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، کوئی ایسا میکینزم نہیں تھا جہاں ڈفرنٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہو، کوئی ڈائریکٹریٹس ہوں، جو کوئی IT ریلیٹڈ کوئی ٹیکنالوجی انٹروینشن ہو جس کے ذریعے وہ اپنی انٹیلیجنس کو شیئر بھی کر سکیں۔ It is not something that only the federal government has to do. It is the 70% of the national action plan fall under the domain of the provincial governments. To sabse pehle to jo NACTA hai, national anti terrorism counter terrorism authority jo hai, usko revive kiya gaya, usko budget allocation ki gayi, uske human resource ko in place kiya gaya, har cheez ke liye, you know, choti si cheez ke liye bhi karne ke liye koi departments bante hain, kuch human resource ki zarurat hoti hai, to wo ab complete hua۔
agar national action plan pe jitna ab tak عمل درآمد ہوا ہے اس کو اگر 100 marks دینے ہوں، نمبر دینے ہوں، تو آپ کتنے نمبر دیں گی اسے؟
My ministry is implementing it or being not being biased میں اگر دوں تو I think I will give 70 marks to national action plan۔ جو کام سالوں میں نہیں ہوا ہے، 20 سالوں میں نہیں ہوا، وہ تقریباً 6 مہینے میں، یو نو، اٹ از آن اٹس ٹوز اینڈ اٹس رننگ اینڈ یو نو اٹس فنکشننگ۔
تو آپ سمجھتی ہیں کہ نیکٹا جو ہے اب فلی فنکشنل ہے اور فعال ہو گیا ہے اور اب کام کر رہا ہے پوری طرح سے؟
جو فلی فنکشنل ہے اور نیپ کو، نیشنل ایکشن پلان کو نیکٹا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور کلیریفیکیشن میں کر دوں کہ نیکٹا جو ہے اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایک کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے، ایک تھنک ٹینک ہے اور ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا ادارہ ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ امپلیمنٹیشن میں جائے گا، اور جو پروونسز ہیں آفٹر دی 18th امینڈمنٹ، وہ پروونسز کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے آپس میں مل کر انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے۔ اس وقت ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس بن چکے ہیں جو نیکٹا نے ہی جن کو اسٹیبلش کیا ہے، اور وہ پروونسز کے اندر بن گئے۔ اس کے اندر ہائی سیکیورٹی پرزنز ہیں جو نیکٹا کی پروپوزل کے اوپر ڈفرینٹ پروونسز نے اس کے اوپر ریویو کیا، اور اب تقریباً تمام پروونسز کے اندر آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں جگہ، اور پنجاب میں میاں والی میں بن بھی چکا ہے ایک ہائی پرزن سیکیورٹی۔ جتنے انٹرنیشنل تھنک ٹینکس ہیں، جتنے انٹرنیشنل ٹیررزم آرگنائزیشنز ہیں جو مانیٹر کرتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کو، تو اس کو پاکستان کو انکلوڈ کیا گیا کہ وہ واحد کنٹری ہے پاکستان جس نے 2 سال کے اندر ٹیررزم کے اندر ایسے انڈیکیٹرز دیے ہیں جب ہماری گورنمنٹ آئی۔
شدت پسند تنظیمیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں اور ایک بڑا مسئلہ سمجھی جاتی ہیں، ان کے بارے میں ابہام ابھی تک باقی ہے کہ کون سی تنظیم پہ پابندی ہے، کون سی تنظیم پہ پابندی نہیں ہے، تو یہ کلیئرٹی کب آئے گی؟
لیکن ان سب کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی میکینزمز کی ضرورت ہے۔ 20 پوائنٹس کے اندر ایک رجسٹریشن آف مدرسہ ہے، رجسٹریشن آف پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز جو ہوئی ہوئی ہیں ان کے بارے میں مانیٹرنگ ہے، اور اس کے بعد جو رجسٹریشن آف افغان ریفیوجیز، ایلینز جو ہمارے ملک میں ہیں، ناٹ جسٹ افغانیز بٹ ادرز آلسو، ان کے بھی کرنے کے لیے ایک IT بیسڈ ڈیٹا بیس بن رہا ہے، اور ابھی تک پھر ایک نارا، ایک ایلین ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کو ریوائیو کیا گیا ہے، اور ہر پروونس کے اندر جہاں جہاں بارڈرز دوسرے کنٹریز کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, ان کو ڈفرنٹ یہ جو نادرا کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک اس طرح کے کام ہیں, اس میں ٹائم لگے گا. بٹ جو میں نے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جتنا گراؤنڈ کور ہوا ہے ان اباؤٹ 6 months وہ ریمارکیبل ہے. اور سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو سمز تھیں وہ آلو پیاز ٹماٹر کی طرح بکتی تھیں. پہلی دفعہ 9.7 million سم جس وقت ہم کہہ سکتے ہیں دے آر ویریفائڈ ود دا پروفائلنگ آف دا یوزر آلسو, کہ وہ بندہ کدھر ہے, جیوگرافیکلی کدھر پریزنٹ ہے, وہ سب یو نو اٹ از ناؤ دس سم ریکارڈ وچ کین بی بیسز. اس کے بعد پھر آپ منی لانڈرنگ کو دیکھ لیں جو ٹیررزم کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے. مور دین میں آج دیکھ رہی تھی 1500+ کیسز جو ہیں وہ انٹرسپٹ ہوئے ہیں.
آپ ہی کا فگر ہے کہ 70,000 لوگ جو ہیں ابھی تک ان کامبنگ آپریشنز میں مشتبہ لوگوں کو پکڑا گیا ہے, تو ان میں کوئی اہم لوگ بھی ہیں, یہ صرف کاغذی کاروائی ڈالی گئی ہے؟
آپ کو اور مجھے کیوں نہیں پکڑتے پولیس, کاغذی کاروائی ہم پہ کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ اس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کانفیڈنس کو شٹر کر دینا, پولیس ویسے ہی اتنا ڈوینڈلنگ ان کا وہ ہوا ہوا ہے مورائل ان کا, تو آئی تھنک اس طرح نہیں ہوتا. کاغذی کاروائی کے لیے بالکل چیزیں نہیں ہوتی, جہاں ایویڈنسز ہوتے ہیں وہاں کومنگ آپریشنز ہوتے ہیں. اور یہ خالی پولیس نہیں ہوتی, اس میں اب رینجرز بھی انوالوڈ ہیں, جس طرح کراچی کے آپریشن میں آپ دیکھیں اور کتنا ریمارکیبل آئی تھنک پرفارمنس رہی ہے ان سندھ اونلی.
تو یہ کیا 70,000 ابھی بھی پولیس کی حراست میں ہیں؟
یو نو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کہ ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, پھر ہوتا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں ان کو صرف یو نو وی کیٹیگرائز اٹ ایز پکڈ اپ, اور اس کے بعد ان پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے. اور پھر یو نو جو بھی انویسٹیگیشن کا ریزلٹ آتا ہے اس میں اراؤنڈ, ابھی میں وہی دوبارہ ڈیٹا میں کوٹ کروں گی, 20,000+ جو ہیں ان کے اگینسٹ کیسز بھی ہو چکے ہیں, اور ان کو پراپر ان کے اور جو کیسز ہو رہے ہیں ان کے اندر فردر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک یہ کہہ دینا کہ کاغذی کاروائی ہو رہی ہے ول ناٹ بی فیئر.
دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے فوجی عدالتیں تو دنوں میں بن گئیں, لیکن جو اصل نظام انصاف ہے, جو عدلیہ ہے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے لگتا ہے کہ کچھ بھی ابھی تک نہیں ہوا.
جو پرائیورٹی ہے وہ 20th point کے تھرو انڈر, جس میں لا منسٹر جو ہیں پرویز رشید صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں اس کمیٹی کو, اور ہمارے جو ایک ایم این اے ہیں زاہد حامد صاحب جو پہلے بھی جوڈیشری اسٹرینتھننگ کے اندر انہوں نے کام کیا ہے وہ کر رہے ہیں, اور انٹیریئر منسٹر اس کو خود دیکھ رہے ہیں. پرائم منسٹر کا فوکس اس وقت یہ ہے کہ ہمارا جو ایگزسٹنگ جوڈیشل سسٹم ہے اس کی کیپیسٹی ریویو, بیکاز وہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور اس کے بعد اس کی نیڈ اسیسمنٹ, اور کس طرح ہم نے 2 سال کے لیے یہ امینڈمنٹ ہے, اور کس طرح اس امینڈمنٹ کو جب یہ فیز آؤٹ ہوگی تو ہم نے اپنا اسٹرینتھن جوڈیشل سسٹم, اگر اسٹرینتھن نہ بھی تو امپرووڈ جوڈیشل سسٹم کو ان پلیس لانا ہے.
اس پلان پر عمل درآمد کے بعد سے تشدد میں تو کچھ کمی دیکھی جا رہی ہے, لیکن جو سیکٹیرین وائلنس ہے, جو فرقہ وارانہ تشدد ہے, وہ اسی طرح جاری ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں ٹیررزم خالی میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک بوم بلاسٹ ہے پاکستان میں جو مسئلہ ہے, بیکاز یہ مسئلہ پچھلے ہم تو کہتے ہیں 15 سال کا, بٹ آئی ووڈ سے کہ دس از مور دین 30 years ناؤ, کہ یہ مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا ہے, اور مائنڈ سیٹ کو اور یو نو مقابلہ کرنا اور ان کو کیسے واپس اس راہ راست پہ لانا ایک پرابلم ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ نیشنل ایکشن پلان کام نہیں کر رہا ہے اس لیے فرقہ بنانا جو سیکٹیرین وائلنس ہے وہ رہے, لیکن اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے جو آپ کا ہیٹ سپیچ مٹیریل ہے اور جو اس طرح کی چیزوں کو پرووک کرتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اور جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنس کے اندر ایک انڈیکیٹر ڈالا گیا ہے کہ وہ تمام آرگنائزیشنس کا, ان تمام مدارس کا, ان تمام مساجد کے اندر جو بھی وہاں تک کے جو بھی خطبہ ہوتا ہے اس کا کیا کانٹینٹ ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے, اور جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو کمیٹیز بنا دی گئی ہیں ڈفرینٹ پروونسز کے اندر بنا دی گئی ہیں, پنجاب جو ہے اس میں لیڈ کر رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ صرف انڈیکیٹ کر سکتا ہے, اور اس کے بعد جو پروونشل گورنمنٹس ہیں جس طرح کے پی کے پنجاب میں کافی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ لٹریچر ریویو ہو رہا ہے جو ہمارا کریکولم ہے, بیکاز دیکھیں یہ چیزیں ون آف نہیں ہیں, اس کو تمام چیزوں کو انٹیگریٹ ہو کے ایک اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ کے ساتھ ان تمام چیزوں کے اندر امپرومنٹ کی ضرورت ہے, اور تمام پالیسیز اسی کی طرف گامزن ہیں.
اس منصوبے کے بارے میں ایک جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج اس میں پیش ہے اور سیاسی قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہوئی ہے, کیا یہ درست ہے تاثر؟
سب سے پہلے تو پرسیپشن جو ہے اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. فوج ہے پاکستان کی, اور فوج کو پولیٹیکل کمانڈ ملتی ہے تو فوج کام کرتی ہے, اور اگر یہ کہہ دینا کہ فوج کو زیادہ کام ملا یا فوج اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو میرے خیال میں آپ اس انسٹیٹیوشن کو ملائن کر رہے ہیں, بیکاز ایگزیکٹو آف دا کنٹری از دا پرائم منسٹر.
یہ تھا انٹرویو, سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر سلیم قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, اور لندن سے جیمز لوف. میں اجازت چاہوں گا آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں.
یونان کے وزیراعظم الیکسس سیپراس نے ملک کو تیسری بار بیل آؤٹ پیکج ملنے کے بعد بچت کے کڑے اقدامات پر حامی بھر لی ہے۔ برسلز میں 17 گھنٹے کی بات چیت کے بعد یورو زون کے رہنماؤں کی جانب سے یونان کو تیسری بار بیل آؤٹ پیکج دینے پر معاہدہ طے پایا ہے اور آئندہ 3 سال کے لیے یونان کو 95 ارب ڈالر رقم دستیاب ہوگی۔ نائجیریا کے صدر محمد بہاری نے ملک میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کے رد عمل میں ملک کی 3 مسلح افواج کے سربراہان کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مقیم اقلیتوں کے افراد کو ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ قومی دھارے میں شامل کیا گیا ہے۔ ان افراد میں 2 عیسائی اور 2 سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغانستان میں ایک فوجی اڈے کے قریب ہونے والے خودکش کار بم دھماکے اور شدت پسندی کے ایک اور حملے میں 60 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔